بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج پیر ہے، 24 مرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 17 محرم الحرام 1444 ہجری قمری اور 15 اگست 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہندوستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین اخبارات کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالوں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا ہفتہ وار پروگرام آس پاس، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات آپ ویب سائٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یا سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں، اور خبروں کے بعد سیاسی گفتگو بھی آج کے پروگرام میں شامل رہے گی۔ ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلیں کہ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں، urdu.sehar.tv.ir۔ خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بات سے ہم خبروں کی سرخیاں۔ آج ہندوستان میں 76واں یوم آزادی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے مذاکرات کے حتمی متن کو ایران کی ریڈ لائنوں کے پاس و لحاظ سے مشروط کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آج ہندوستان میں 76واں یوم آزادی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں پیر کی صبح آزادی کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے پورے ملک میں عوامی اور سرکاری تقریبات شروع ہو گئیں۔ رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے قومی اور ریاستی دارالحکومتوں اور ضلع ہیڈ کوارٹروں کے علاوہ سبھی چھوٹے بڑے نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں قومی پرچم لہرانے کی تقریب کے علاوہ کلچرل پروگراموں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب لال قلعہ میدان میں منعقد ہوئی، جس میں اعلیٰ سرکاری عہدیداروں اور سیاستدانوں کے علاوہ بڑی تعداد میں عوام نے بھی شرکت کی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فصیل سے یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے اپنے نویں خطاب میں آئندہ 25 برس کو امرت کال یعنی سنہرے دور سے تعبیر کیا، اور کہا کہ ان 25 برسوں میں ہمیں اپنی طاقت، صلاحیت اور عزم کو ہندوستان کو 5 عہد کی تکمیل پر لگانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پانچ عہد ملک کو ترقی یافتہ بنانے، اگر ذہن میں کہیں غلامی کی کوئی نشانی ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے، اپنے ورثے پر فخر کرنے، اتحاد و یکجہتی کے حصول اور شہریوں کا عہد ہے۔ دوسری طرف کانگریس صدر سونیا گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی پر ملک کی تاریخی کامیابیوں کو معمولی ظاہر کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آزادی کے بعد 75 برس میں سائنس، تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی سمیت ہر میدان میں عظیم کامیابیاں حاصل کیں، لیکن مودی حکومت ملک کے عظیم لیڈروں کے عظیم کارناموں کو غلط انداز میں پیش کر کے معمولی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں ملکی کرنسی روپے کی قدر مستحکم ہونے اور ڈالر کی قیمت میں گراوٹ کا رجحان تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پیر کو اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر 3 روپے سستا ہو کر 210 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک معاملات میں بھی ایک امریکی ڈالر مزید 90 پیسے سستا ہوا اور 214.50 روپے کا ہو گیا۔ روپے کی قدر میں مسلسل استحکام آنے کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پیر کی صبح پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس 43,000 کی سطح کو عبور کر گیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے مذاکرات کے حتمی متن کو ایران کی ریڈ لائنوں کے پاس و لحاظ سے مشروط کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات کے اس دور میں پہلے کے مقابلے میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے، مگر یہ پیش رفت ایران کے قانونی مطالبات کو مکمل طور پر پورا نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ پیش رفت ایسی حالت میں ہوئی ہے، یا یہ کہا جائے کہ سمجھوتے کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور ویانا مذاکرات کا یہ دور بھی اس واضح سمجھوتے پر منتج ہو سکتا ہے کہ جب مقابل فریق، خاص طور سے امریکہ کی جانب سے، ایران کی توقعات پر توجہ دی جائے۔ ناصر کنانی نے افغانستان سے امریکی انخلا کی سالانہ تاریخ کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ افغانستان پر امریکہ کے ناجائز غاصبانہ قبضے کے نتیجے میں اس ملک کی بنیادی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں، اور افغانستان کو امریکہ سے تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ملا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران ہمیشہ افغان قوم کے ساتھ رہا ہے، اور افغانستان میں امن و استحکام ایران سمیت تمام پڑوسی ملکوں کے مفاد میں ہے۔ آج 15 اگست افغانستان سے امریکہ کے ذلت آمیز انخلا اور طالبان کے اقتدار میں آنے کی پہلی سالگرہ ہے۔ افغانستان پر 20 سالہ فوجی جارحیت اور قبضے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی 1 سال قبل غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، لیکن افغان عوام آج بھی اس جنگ کے تخریبی اثرات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگرچہ جنگ بظاہر ختم ہو چکی ہے، لیکن غربت، بے روزگاری اور بدامنی افغانستان میں ہنوز سایہ فگن ہے، اور امن و سکون کا قیام اس ملک کے عوام کے لیے قصہ پارینہ بنا ہوا ہے۔ امریکی فوج کے 20 سالہ قبضے نے افغان عوام کو لاتعداد مسائل و مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ افغانستان کے مظلوم عوام بدستور دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کا شکار ہیں۔ افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے حسن قاسمی قومی نے قومی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوجی افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ تو کجا بلکہ خود دہشت گردی پھیلاتے رہے ہیں۔ امریکی فوج کی 20 سالہ موجودگی کے نتیجے میں افغانستان کے عوام پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں حسن قاسمی قومی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے خفیہ ادارے بدستور افغانستان میں سرگرم ہیں اور پس پردہ رہ کر تخریبی کاروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ افغانستان کی اندرونی بدامنی کے ایک بڑے حصے کی ذمہ داری خود امریکہ پر عائد ہوتی ہے، جس نے 20 سال کے دوران اس ملک میں دہشت گرد گروہوں کے لیے آمد و رفت کے لیے راستہ پوری طرح کھلا رہنے دیا۔ قاسمی قومی نے امریکہ کو داعش کا سب سے بڑا حامی بھی قرار دیا۔ امریکہ 20 سال تک انسانی حقوق، حقوق نسواں، بچوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، امن عامہ کے قیام، دہشت گردی کے خلاف جنگ، دنیا میں افغانستان کے وقار کو بحال کرنے جیسے خوبصورت نعروں کے ذریعے اس ملک میں اپنی فوجی موجودگی کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ امریکیوں کے فرار کے بعد یہ راز بھی کھلا کہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار میں 2001 کے مقابلے میں 40 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی جاری کردہ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں غذائی سیکیورٹی کا معاملہ ایک المیہ کی شکل اختیار کر گیا ہے اور تقریباً 2 کروڑ لوگ شدید بھوک اور غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ترجمان وحید اللہ امانی کا کہنا ہے کہ افغان عوام کے لیے غذائی اشیاء فراہم کرنے کی غرض سے 170 ملین ڈالر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس خطیر رقم کی فراہمی کے لیے فوری اقدام کرے۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر بیت المقدس میں غاصب صہیونیوں کی براہ راست فائرنگ میں ایک اور فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے ٹیلی ویژن 7 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی نے مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں واقع کفر عقب میں محمد اشہام نامی فلسطینی نوجوان کو سر میں گولی ماری، جس کے نتیجے میں وہ دم توڑ گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اتوار کے روز ایک فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کارروائی انجام دی تھی۔ امیر سیداوی نامی ایک فلسطینی نوجوان نے غاصب صہیونیوں کی ایک بس کو اپنی فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ غاصب صہیونی حکومت کے ایمرجنسی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ اس فائرنگ میں کم سے کم 9 صہیونی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی شہریوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجی آئے دن فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید اور زخمی ہو جاتی ہے، اور یا پھر ان فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے بھی کارروائیاں انجام پاتی ہیں۔ برطانیہ میں فلسطینی قوم کے حقوق کے حامی سرگرم عمل کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کر کے اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی مدد بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے مینچسٹر شہر میں فلسطینی قوم کے حقوق کے حامی سرگرم عمل کارکنوں نے بارکلے بینک کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی مدد و حمایت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اس عالمی بینک پر اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی حمایت میں اربوں پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کرنے اور ان اسلحہ ساز کمپنیوں کی مالی مدد کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ غربت کے خلاف مہم کی تنظیم نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس عالمی بینک کی انتظامیہ اسرائیل کو مسلح کر رہی ہے، جبکہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے تشدد کا رویہ اس بینک کی آمدنی کا ذریعہ بنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف مئی 2021 کی جارحیت کے دوران برطانوی اسلحہ بھی استعمال کرتا رہا ہے، جس میں 65 بچوں سمیت 232 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اتوار کی رات جنوب مغربی شام میں واقع طرطوس پر حملہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے رپورٹ دی ہے کہ شام کے دفاعی فضائی سسٹم نے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے خلاف حملے کیے اور لبنانی فضائی حدود سے کئی راکٹ داغے گئے۔ ابھی مزید تفصیلات کے بارے میں رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیارے مقبوضہ جولان اور لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل شام کے مختلف علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی امن فوج نے بھی بارہا رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ صہیونی حکومت شام میں دہشت گردوں کی حمایت میں شامی فوج کے ٹھکانوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بناتی ہے، جبکہ شامی فوج نے دہشت گردوں سے بارہا صہیونی حکومت کے ہتھیار برآمد کیے ہیں۔ یمنی فوج نے صوبہ الحدیدہ کے علاقے ہیس پر سعودی اتحاد کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق سعودی اتحاد کے فوجی ہیس میں یمنی فوج کے ٹھکانوں کی جانب پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، لیکن سخت مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ سعودی اتحاد نے یمنی فوج کے ٹھکانوں پر یہ حملہ ایسے وقت میں کیا ہے جب خود سعودی حکام کے اعلان کے مطابق یمن میں جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کو متعدد بار توڑا جا چکا ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ کی جانب سے یمن کی جنگ بندی میں اب تک دو بار دو دو ماہ کی توسیع بھی کی جا چکی ہے۔ ادھر یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے صدر مہدی المشاط نے خبردار کیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے بار بار کیے جانے والے حملوں کی وجہ سے جنگ بندی تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے دھمکی دی ہے کہ زاپوریجیا بجلی گھر اور یا اس کے باہر موجود روسی فوجی یوکرینی فوجیوں کے نشانے پر ہیں۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اعلان کیا ہے کہ زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کو نشانہ بنانے والے روسی فوجیوں اور یا اس بجلی گھر کو اپنے کنٹرول میں لینے والے روسی فوجیوں کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج کے خصوصی دستوں کے اہلکاروں کے نشانے پر رہیں گے۔ انہوں نے اسی طرح روسی جوہری صنعتوں کے خلاف نئی پابندیوں کے نفاذ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر میں موجود تمام روسی فوجیوں اور ان کی مدد کرنے والے اہلکاروں پر بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر، جو یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر شمار ہوتا ہے، یوکرین کی تقریباً 20% بجلی فراہم کرتا ہے۔ حکومت یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس کیف کے زیر کنٹرول علاقوں کی بجلی منقطع کر کے اس بجلی گھر کو کریمیا سے، جو روس کے کنٹرول میں ہے، متصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین کا یہ ایٹمی بجلی گھر اس وقت روس کے کنٹرول میں ہے، جبکہ اس بجلی گھر کو یوکرین کے ایٹمی ماہرین چلا رہے ہیں۔ اس بجلی گھر پر جمعرات کو دوسری بار حملہ ہوا ہے، جبکہ اس بار بھی کیف اور ماسکو کی جانب سے اس حملے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دنیا کیتھولک کے مذہبی رہنما نے کہا ہے کہ جنگ یوکرین کی بنا پر سب کی توجہ بھوک جیسے عالمی مسئلے سے ہٹ گئی ہے۔ انہوں نے بھوک مری سے نمٹنے کے لیے افریقی علاقوں پر خاص طور سے ہنگامی طور پر توجہ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پوپ فرانسس نے اتوار کے روز اپنی ہفتہ وار تقریر میں کہا ہے کہ جنگ یوکرین بھوک کے مسئلے سے توجہ ہٹنے کا باعث بنی ہے، جس کی بنا پر مالی ادارے بھی توجہ دینے سے دور ہو گئے ہیں، جبکہ بھوک مری کے خلاف مہم، تعلیم، حفظان صحت، یہ ایسے اہداف ہیں کہ جن پر خاص طور سے توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقی علاقوں کے عوام، جو اب تک دشوار ترین حالات سے دوچار رہے ہیں، اس وقت قحط و خشک سالی اور بھوک مری جیسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہندوستان کا جشن آزادی ہے۔ 15 اگست کا دن ہندوستان کے عوام اس دن کی مناسبت سے جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اس دن یقینی طور پر ہندوستان کے عوام کے لیے ایک نہایت سرنوشت ساز دن ہے، اور ہر سال ملکوں میں یہ دن جب آزادی کے عنوان سے منایا جاتا ہے تو حکمران ہوں یا اپوزیشن ہوں یا عوام ہوں، ان کے اندر ایک نئی رمق اور ایک نیا افق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یعنی کہ خود یہ دن عوام کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نے آزادی کیوں حاصل کی اور اس آزادی کے کیا فوائد ہمیں مل رہے ہیں۔ سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ نوازش.
ڈاکٹر صاحب مختصراً میں نے تمہیدی طور پر آج کے دن کی مناسبت سے یعنی کہ 15 اگست ہندوستان کا یوم آزادی اور آزادی کے خد و خال اور عوام کی توقعات اور اس 75 یا 76 برسوں کے دوران ہندوستان کے عوام نے اس آزادی کی نعمت سے کتنا استفادہ کیا اور ان کی سمت جو ہے وہ درست ہے اور وہ اپنے آزادی پر فخر کر رہے ہیں. یقینی طور پر یہ ہر آزاد منش انسان کی خواہش ہوتی ہے. کیا واقعاً ہندوستان کے عوام آزاد ہیں؟
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم دنیا بھر میں بسنے والے جو ہمارے ہندوستانی ہیں ان کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یقیناً یوم آزادی ہو یا ملک کے قیام کا دن ہو اس ملک کے عوام کے لیے ایک خوشی کا مسرت کا باعث ہوتا ہے اور یقیناً اس پہ خوشی بھی منانی چاہیے. اور بالخصوص جب ہم پاکستان اور ہندوستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو پھر چونکہ ایک تسلط پسند طاقت یا دوسرے لفظوں میں انگریزوں سے چونکہ نجات ملی اور ان سے آزادی ملی تو اس لحاظ سے ایک آزادی کا دن بھی ہے اور آزادی ہر انسان کا فطری حق بھی ہے اور ہر انسان آزاد رہ کے جو خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے وہ یقیناً ناقابل بیان ہوتی ہے. اور جب اس طرح کا کوئی آزادی کا دن آتا ہے تو ایک لحاظ سے یہ تجدید عہد بھی ہوتا ہے کہ آپ ان امنگوں سے ان خواہشات سے ان ارادوں سے ان اغراض و مقاصد سے کہ جس کے لیے وہ ملک یا وہ مملکت تشکیل پائی ہے اس کو دوبارہ ایک دفعہ اپنے سامنے رکھا جائے دیکھا جائے کیا کھویا کیا پایا. اور ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں یا کسی ملک میں یوم آزادی یا یوم تشکیل پاکستان ہندوستان یا جو بھی ملک ہو تو اس میں ظاہراً ان چیزوں کی طرف ماضی کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ ماضی میں ہم نے کیا حاصل کیا اور آئندہ ہمارے کیا اہداف ہونے چاہیے. اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو ہندوستان میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں تمام مذاہب نے چاہے وہ ہندو ہوں سکھ ہوں مسلمان ہوں حتیٰ عیسائی بھی ہوں جو اس ملک میں بس رہے تھے اس وقت سب نے مل کر ایک اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں ایک ملک حاصل کیا. اور سب کی خواہش یہی تھی کہ اس ملک کو اس انداز سے آئندہ بسایا جائے اس میں ایک ایسا نظام لایا جائے کہ جس میں سب شہری مساوات اور برابری کے حقوق کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں ایک پرامن اور ایک آزاد اور ایک ترقی یافتہ معاشرے کی طرف قدم بڑھا سکیں. 75-76 سالوں جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یقیناً ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے اور اس طویل عرصے میں یعنی ایک تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 صدی کا ایک عرصہ بنتا ہے. یقیناً اس میں وہ آداب کے جو اس ملک کے جو بانی حضرات تھے ان کے ذہن میں تھے یا اس وقت کے جو بقول تھنک ٹینک تھے انہوں نے جو ملک کی تشکیل کے وقت بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا تھا اس پہ ہر ایک کی نظر جاتی ہے کہ آیا ان بنیادی اہداف کو ان بنیادی اغراض و مقاصد کو تو فراموش نہیں کر دیا گیا. ہندوستان نے بہت سارے شعبہ جات میں ترقی کی ہے دنیا مانتی ہے اس کو اور ایک عرصے تک تو ہندوستان کی جمہوریت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا نام دیا جاتا تھا. لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گزشتہ 1-2 عشروں سے ان کے اس شہرت کو یقیناً نقصان پہنچا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جس کے لیے کہا جاتا تھا تو اب اس پہ اعتراض بھی ہو رہے ہیں اور اس پہ شکوک و شبہات کی انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں. مثلاً غیر جانبدار جو میڈیا ہے یا عالمی ادارے ہیں وہاں پہ ایک ہندوستان کے عنوان سے ایک نئی اصطلاح وجود میں آئی ہے کہ جو ڈیموکریسی اور جمہوریت کے اس اصل جو اس کی روح تھی اس کو وہ چیلنج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مثلا اس میں ایک الیکٹورل آٹوکریسی کی اصطلاح اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور ہندوستان کے جو نیشنل میڈیا ہے اور جو غیر جانبدار ملک کے اندر میڈیا ہے اس نے بھی اس اصطلاح کو کافی حد تک جو ہے وہ نمایاں کیا ہے. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکثریت آبادی ہے جو اس ملک میں ظاہری جمہوریت کے لحاظ سے جس کے پاس سب سے زیادہ ووٹ ہیں وہ جو چاہے وہ ہندوستان میں کر سکتی ہے. یہ وہ ایک نئی اصطلاح ہے, ایک نیا ویژن ہے کہ جو ہندوستان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے, جبکہ ہندوستان کی تشکیل کے وقت یہ نہیں تھا. وہاں پہ سیکولرزم کو بنیادی جسے کہتے ہیں اصول قرار دیا گیا تھا, اور اس میں کہا گیا کہ تمام مذاہب, تمام اقلیتیں, چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو, ان کے حقوق کو پیش نظر رکھا جائے گا. لیکن اب اس الیکٹورل آٹوکریسی کا نتیجہ کیا ہے؟ یقیناً اس وقت ہندوستان میں ہندو باشندوں کی اکثریت ہے. اب ہندو جس جماعت کو ووٹ دے دیں یقیناً وہی جیتے گی کیونکہ وہ اکثریت میں. اب وہ جماعت چاہے جو مرضی کرتی رہے, چاہے وہ اقلیتوں کے ساتھ, چاہے وہ جو ان کے مقابلے میں اپوزیشن ہے, چاہے جو بھی ہو, جس نسل کی ہو, جس مذہب کی ہو, جس فکر کی ہو, تو وہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں اور ہم اس وقت پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ کے اندر یا وہاں پہ یا لوک سبھا میں یا راجیہ سبھا میں ہماری اکثریت ہے, ہم جو مرضی فیصلے کرتے رہیں. تو اب یہ جو اعتراض کی انگلی ہندوستان کی طرف اٹھی ہے, تو یہ بنیادی طور پہ اس سیکولرزم اور وہ جو ایک
نعرہ تھا
اس حکومت کے قیام تھا اس کے بارے میں بھی لوگ اعتراض کرنا شروع کر رہے ہیں. تو یہ یوم آزادی ہے, بہرحال اس موقع پہ ایک دفعہ پھر جسے کہتے ہیں اپنے ماضی کے بارے میں سوچنا ہوگا ہندوستان کا, چاہے وہ حکمران طبقہ ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہے, چاہے وہاں کے عوام ہیں, چاہے ان کے دانشور ہیں, کہ آیا یہ جو راستہ بھی الیکٹورل آٹوکریسی کی طرف جا رہا ہے اور اقلیتیں روز بروز اعتراض کر رہی ہیں, ان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے, کہیں پہ موب لانچنگ کی اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں, کہیں پہ بلڈوزر پالیسی کی اصطلاحیں آ رہی ہیں, تو یہ سارے اس بنیادی تھیم جس پہ مہاتما گاندھی نے اس کی بنیاد رکھی تھی یا بعد میں آنے والے ان کے حکمرانوں نے جو ایک سیکولرزم کی بنیاد پہ اسٹیٹ کو چلانے کی بات کی, تو اب اس کے بارے میں بہرحال اعتراضات ہیں اور ایک لحاظ سے ہندوستانی معاشرے کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے.
شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. سامعین, اسی گفتگو پر پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے گھر بار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, عالم نہ متقی نہ زاہد نہ پارسا, عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول, ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا, دونوں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 24 مرداد، 17 محرم اور 15 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سترہ محرم سن 898 ہجری قمری کو ایران کے شہر آفاق صوفی شاعر نور الدین عبد الرحمن جامی شہر ہرات میں انتقال کر گئے، جو اس دور میں ایران کا حصہ تھا اور آج کل افغانستان میں شامل ہے۔ جامی نے ہرات اور سمرقند میں تعلیم حاصل کی اور شعر و ادب میں بڑی پیش رفت کی۔ جوانی میں ہی جامی کا تعارف اس دور کے بعض نامور عرفاء و صوفیہ سے ہوا، جس کی وجہ سے وہ سیر و سلوک اور عرفان و تصوف کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ اپنے دور کے عظیم صوفیوں میں شمار ہونے لگے۔ جامی نے حجاز، دمشق، بغداد اور بعض دیگر علاقوں کا سفر کیا اور عمر کا آخری حصہ ہرات میں ہی گزارا۔ جامی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے ایک خاص عقیدت تھی، اس لیے ان کی مدح و نعت میں اشعار کہے۔ اس کے علاوہ اپنے عارفانہ مزاج کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں اور حکام کی مدح سرائی نہیں کی۔ سترہ محرم سن 953 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور دانشور بہاؤالدین عاملی المعروف شیخ بہائی لبنان کے شہر بالبک میں پیدا ہوئے۔ شیخ بہائی کے والد بھی اپنے دور کے معروف علماء میں شمار ہوتے تھے، جو شیخ بہائی کو اپنے ساتھ ایران لائے۔ شیخ بہائی نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر تیزی سے علم و دانش کی منزلیں طے کیں اور کم عرصے میں ہی اپنے دور کے مروجہ علوم میں ماہر استاد کی حیثیت سے اپنا لوہا منوایا، یہاں تک کہ وہ شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہو گئے۔ شیخ بہائی نے 88 سے زیادہ کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جو عربی اور فارسی زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ شیخ بہائی نے دینی علوم کے علاوہ ریاضی اور کیمسٹری میں بھی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے 1030 ہجری قمری میں اصفہان میں وفات پائی اور مشہد مقدس میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں مدفون ہوئے۔ پندرہ اگست سن 1947 عیسوی کو ہندوستان کو برطانوی سامراج سے آزادی ملی۔ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے جس کی شاندار تہذیب و ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے۔ ہندوستان پر مختلف تاریخی ادوار میں متعدد ملکی اور غیر ملکی حکمرانوں نے حکومت کی۔ 8ویں صدی ہجری سے اسلام ہندوستان میں وسیع پیمانے پر پھیلنے لگا اور بر صغیر کے مغربی علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ 16ویں صدی عیسوی میں استعماری طاقتوں نے بر صغیر ہند کا رخ کیا اور 17ویں صدی میں انگریزوں نے اپنے حریف فرانسیسیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ بر صغیر کی ایک بڑی سلطنت مغلیہ سلطنت کو شکست دے کر ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ بالآخر 1947 میں انگریزوں نے اپنی سب سے بڑی نو آبادی سرزمین ہندوستان کو خیرباد کہا۔ اس کے بعد بر صغیر دو علیحدہ حکومتوں ہندوستان اور پاکستان میں منقسم ہو گیا۔ ہندوستان کا رقبہ 32,87,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ ملک جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں چین، نیپال اور بھوٹان، مشرق میں بنگلہ دیش، میانمار اور خلیج بنگال، مغرب میں پاکستان اور بحر عرب، اور جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ پندرہ اگست 1948 کو جزیرہ نمائے کوریا کی تقسیم کے نتیجے میں جنوبی کوریا کا قیام عمل میں آیا۔ جزیرہ نمائے کوریا 20ویں صدی کے پہلے نصف میں چین اور جاپان جیسے مقتدر علاقائی ممالک کی جارحیت اور حملے کا شکار رہا۔ 1905 میں جاپان نے جزیرہ نمائے کوریا پر قبضہ کیا، لیکن دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد اس کے شمالی حصے پر سوویت یونین اور جنوبی علاقوں پر امریکہ قابض ہو گئے۔ چنانچہ شمال میں سوویت یونین کا حامی کمیونسٹ ملک قائم ہوا، جبکہ جنوب میں مغرب نواز حکومت قائم ہوئی۔ اس طرح یہ جزیرہ نما دو علیحدہ ممالک میں منقسم ہو کر رہ گیا۔ جنوبی کوریا کا رقبہ 98,000 مربع کلومیٹر ہے اور مشرقی ایشیا میں بحر الکاہل کے ساحل پر واقع ہے۔ چوبیس مرداد 1369 ہجری شمسی کو عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین نے اس وقت کے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر علی اکبر ہاشمی رفسنجانی کے نام ایک پیغام ارسال کیا، جس میں 1975 کے الجزائر سرحدی معاہدے کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ ستمبر 1980 میں صدام حسین نے استعماری طاقتوں کی ایما پر ٹی وی کیمروں کے سامنے اس سرحدی معاہدے کو پھاڑ دیا تھا، جس کے چند دن کے بعد ایران پر عراقی فوج کی جارحیت کا آغاز ہو گیا۔ صدام اور اس کے حامی ممالک بزوں میں خود یہ سمجھتے تھے کہ اس جارحیت کے نتیجے میں مختصر مدت میں ایران کی نو بنیاد اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایران کی مسلمان اور انقلابی قوم نے بے جگری سے لڑ کر ان کے ناپاک عزائم کو نقش براب کر دیا۔ عراق کی جارح افواج پے در پے شکست کے واقعات کے بعد پسپا ہو جانے پر مجبور ہو گئیں۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے 2 سال کے بعد صدام حسین نے کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی 1975 کے الجزائر سرحدی معاہدے کو دوبارہ تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا، جو ملت ایران کی ایک بڑی کامیابی شمار ہوتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں ہندوستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، ہندوستان کے 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عباسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ کے 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں، خاص طور سے اپنے ہندوستانی سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، اگست 1947 میں آج ہی کے دن ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد، بہت سے نشیب و فراز کے بعد، بہت سے محبان وطن کی شہادت کے بعد ہندوستانیوں کو یہ آزادی نصیب ہوئی۔ آزادی کی لڑائی سب ہندوستانیوں نے مل کر لڑی، ہندو، مسلمان، سکھ۔ غرضے کے مہاتما گاندھی کی قیادت میں چلنے والی ہندوستان کی تحریک آزادی میں سارے ہندوستانی شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ سب کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی ہدف تھا، ایک ہی نصب العین تھا، اور وہ تھا اپنی سرزمین کو غاصب اور قابض انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانا، اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان بالآخر انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور آزاد فضا میں سانس لی۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، اور 75 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے۔ ہندوستان جب آزاد ہوا اور حکومت سازی کا وقت آیا، تو آزادی کے رہنماؤں نے ہندوستان کو ایک سیکولر ملک رکھنے کا فیصلہ کیا، یعنی ہندوستان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوگا، لیکن سارے مذاہب کا احترام کرے گی، اور ملک کے ہر شہری کو قانون کے مطابق اپنے دین و مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ اس لحاظ سے ہندوستان ایک مثالی ملک بنا، اور ملک کے تمام شہریوں نے مل جل کر ہندوستان کی ترقی میں حصہ لیا۔ سیکولرزم اور جمہوریت کے لحاظ سے ہندوستان کو پوری دنیا میں شہرت ملی، اور اس کی جمہوریت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا گیا۔ لیکن آج ہندوستانی سیاست پر نظر ڈالی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کا سیکولرزم اور ہندوستان کی جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے۔ ہندوستانی اور غیر ملکی، غیر جانبدار سیاسی مبصرین اور دانشور اس خطرے کی آہٹ کو سن رہے ہیں، اور اس بارے میں متنبع بھی کر رہے ہیں کہ اگر ہندوستان اسی راستے پر گامزن رہا جس راستے پر حالیہ چند برسوں میں حکومت اور اقتدار کے نشے میں کچھ سیاسی لیڈران نے ہندوستان کو ڈال دیا ہے، تو پھر ہندوستان کی جمہوریت اور اس کے سیکولرزم کو خطرے سے دوچار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی 75 سال میں ہندوستانیوں نے تن من دھن دے کر جو ترقی حاصل کی ہے، وہ تنزلی کا شکار ہو جائے اور ان کی محنت پر پانی پھر جائے۔ طویل جدوجہد اور بہت سے محبان وطن کی شہادت اور ایثار و فداکاری کے نتیجے میں آزادی کے بعد ان 75 برسوں میں ہندوستان نے جو ترقی کی ہے، وہ یوں ہی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ بہت سے نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد یہ ترقی نصیب ہوئی۔ لیکن آج جن حالات کا مشاہدہ ہندوستان میں کیا جا رہا ہے، ان سے یہی لگ رہا ہے کہ مستقبل میں ہندوستان کے سیکولرزم اور جمہوریت کو بچانا ایک چیلنج بن سکتا ہے، جبکہ 75 سال کے بعد ملک میں سیکولرزم اور جمہوریت کو مضبوط ہونا تھا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ سیکولرزم کو لاحق خطرے کی بات کسی کی ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ جو صورتحال ہندوستان کی بن گئی ہے، وہ اسی بات کی غمازی کرتی نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان میں آزادی کے 75ویں سال میں ہونے والے ایک سروے کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا ٹوڈے اور سی واٹر نے سال کے شروع میں جنوری میں ایک سروے کرایا۔ اس سروے کے نتائج چونکا دینے والے تھے۔ انڈیا ٹوڈے ہندوستان کا معروف جریدہ ہے، اور سی واٹر ایک انٹرنیشنل پولنگ ایجنسی ہے۔ ان دونوں نے پچھلی جنوری میں ایک سروے کرایا۔ اس سروے کے مطابق 43.5% لوگوں نے ہندوستانی جمہوریت کو خطرے میں بتایا۔
44.43% کم تعداد نہیں ہے بلکہ کافی حد تک تشویش کو نمایاں کرتی ہے۔ انڈیا ٹوڈے اور سی ووٹر نے پہلے سروے کے 6 مہینے کے بعد اسی سلسلے میں ایک اور سروے کرایا تو اس کے نتائج پہلے والے سروے سے زیادہ چونکا دینے والے سامنے آئے۔ دوسرے سروے کے مطابق ہندوستان کے 48% لوگوں کا کہنا تھا کہ ہندوستان کی جمہوریت خطرے میں ہے۔ اگرچہ سروے کے نتائج حرف آخر نہیں ہوتے اور ان پر 100% یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے، خاص طور سے جب کسی ملک کا اہم اور حساس موضوع ہو۔ لہذا انڈیا ٹوڈے اور سی ووٹر کے سروے سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ صرف یہی سروے نہیں بلکہ دیگر ذرائع بھی کچھ اس طرح کی بات کہہ چکے ہیں اور انہوں نے ہندوستانی جمہوریت کی شفافیت پر انگلی اٹھائی ہے۔ اس سے پہلے سویڈن یونیورسٹی نے ہندوستان کو 189 ممالک میں 93 نمبر پر رکھا تھا اور ہندوستانی جمہوریت کو الیکٹورل آٹوکریسی کا نام دیا تھا۔ الیکٹورل آٹوکریسی یعنی انتخابی آمریت۔ ایک آمریت ہوتی ہے کسی ایک شخص کی آمریت اور ڈکٹیٹرشپ، لیکن انتخابی آمریت یعنی انتخابات کے ذریعے نظام اور سسٹم کے زیر سایہ یا کسی تنظیم یا جماعت کی آمریت۔ بہرحال جمہوریت کی بات ہے تو سیکولرزم کی بات بھی ہوگی، اور سیکولرزم بھی ہندوستان میں زوال پذیر ہو رہا ہے، کیونکہ جس گروپ اور جماعت کے ہاتھ میں آج ہندوستان کا اقتدار ہے اس کی انتہا پسندی اور تعصب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس جماعت کو اقتدار کا نشہ اتنا زیادہ ہے کہ اس نے کپاس اور لحاظ نہیں رکھا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ہندوستان میں جس گروپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ سیکولرزم پر یقین ہی نہیں رکھتا تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ سیکولرزم ہندوستانی جمہوریت کی اساس ہے اور اسی اساس اور بنیاد پر ہندوستان کی جمہوریت قائم ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب سیکولرزم کو نظر انداز کیا جائے گا تو ملک میں بہت سے مسائل پیدا ہوں گے اور تعصب جنم لے گا، اور جب تعصب جنم لے گا تو مختلف ادیان اور مذاہب والے ملک ہندوستان میں مذہبی اقلیتیں بلا واسطہ یا بال واسطہ نشانہ بنیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان پچھلے 7-8 سال سے ملک کی اقلیتوں، خاص طور سے ملک کی سب سے بڑی اقلیت یعنی مسلمانوں کے ساتھ تعصب نظر آ رہا ہے، اور ان کے بعض مذہبی قوانین میں سرکاری مداخلت کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ مثلا ہندوستانی پارلیمنٹ میں اقتدار کے نشے میں چور حکمران جماعت نے نہ صرف طلاق ثلاثہ کا بل پیش کیا بلکہ اس کو بغیر کسی مباحثے کے پاس بھی کر دیا۔ ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف سرکاری تعصب اور ان کے بعض حقوق کی پامالی، اس کے علاوہ پچھلے 7-8 سال میں بغیر کسی وجہ کے جھوٹے الزامات لگا کر اور بغیر کسی عدالتی کارروائی کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور ہجومی تشدد ان پر روا رکھا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پچھلے چند برس میں کئی 100 مسلمان ہجومی تشدد کا شکار ہوئے ہیں۔ مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہندوستان میں پھیلے تعصب کا اعتراف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ غیر ممالک میں بھی ہو رہا ہے، اور خود امریکہ کی وزارت خارجہ بھی اس سلسلے میں ہندوستان پر الزام لگا چکی ہے، جبکہ امریکہ ہندوستان کا اتحادی ملک ہے۔ بہرحال اگر ہندوستان سیکولرزم کو اور ہندوستانی جمہوریت کو بچانا چاہتا ہے تو حکمران طبقے کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور ذاتیات سے اوپر اٹھ کر اور جماعتی مفادات سے بلند ہو کر کام کرنا ہوگا، تبھی ہندوستان کی ترقی جاری رہ سکتی ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم مشرق وسطی میں گزشتہ ہفتے پیش آنے والے اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ غزہ پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کا حملہ 3 دن کے بعد گزشتہ اتوار کو ختم ہو گیا۔ لیپیڈ کے براہ راست حکم پر ہونے والی اس جنگ کے دوران 45 افراد شہید اور 360 زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے تھے، اور 1000 سے زیادہ رہائشی یونٹ تباہ ہو گئے، جن کے مکین بے گھر ہو گئے۔ اس جنگ میں فلسطینی اسلامی جہاد کے 2 کمانڈروں تصیر الجباری اور خالد منصور صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائی کا نشانہ بنے اور وہ شہید ہو گئے۔ الجباری کو، جو سن 2019 میں شہید بہا ابو العطا کے جانشین کے طور پر منتخب ہوئے تھے، سن 2012 اور 2014 میں 2 بار نشانہ بنایا گیا، تاہم وہ بچ گئے۔ الجباری سن 2021 میں شمشیر القدس آپریشن میں سرایہ القدس کے شمالی علاقے کے کمانڈر تھے۔ وہ مزاحمتی میزائلوں کی تعمیر کے نگرانوں میں شامل تھے، جس میں اسلامی جہاد کا میزائل سسٹم بھی شامل تھا، جس کی 2021 میں نقاب کشائی کی گئی تھی۔ ان کے قتل سے ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت گزشتہ سال کی 12 روزہ جنگ پر اب بھی سیخ پا ہے اور مزاحمتی کمانڈروں کے قتل کی طرف متوجہ ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے نئے جرائم پر عالمی سطح پر مختلف رد عمل سامنے آیا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے کہا کہ ہم بدلتی صورتحال کو گہری تشویش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جو بڑے پیمانے پر فوجی تصادم کا باعث بن سکتا ہے اور انسانی صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم تمام متعلقہ فریقوں سے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور مسلح کارروائیوں میں اضافے کو روکیں اور فوری طور پر ایک مستحکم جنگ بندی قائم کریں۔ شام کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے غزہ پٹی میں صہیونی دشمن کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی دشمن کی بربریت کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان اور سیاسی میدان میں اپنے قومی اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے غزہ پر صہیونی حکومت کے فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں بچوں اور شہریوں کا مرنا قابل قبول نہیں ہے، اور ہم خطے میں ان حملوں کی وجہ سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک صہیونی حکومت کی جارحیت اور غزہ پٹی کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتا ہے۔ عراقی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کی طرف سے کی جانے والی پرتشدد گفتگو سے کشیدگی میں استحکام آئے گا اور اشتعال انگیزی کی صورتحال کو مزید شدت ملے گی۔ اسی دوران مغربی ایشیا کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے ٹور وینسلینڈ نے ہفتے کی صبح صہیونی عبوری حکومت کے جرائم پر مزاحمتی گروپوں کے میزائلی رد عمل کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ وینسلینڈ نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں کشیدگی میں اضافہ بہت خطرناک ہے۔ غزہ سے راکٹ داغے جانے کا سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے، اور میں تمام فریقوں سے کہتا ہوں کہ وہ مزید کشیدگی میں اضافے سے باز رہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی جنگ کے خاتمے کے 2 دن کے بعد ایک غیر نتیجہ خیز اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں فرانس کے نمائندے نے کہا کہ ہم اسرائیل کی سلامتی کے لیے پرعزم ہیں اور جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے میں مصر کے مؤثر کردار پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندے تھامس گرین فیلڈ نے اسرائیل کی دہشت گرد حکومت کے سب سے بڑے حامی کی حیثیت سے صہیونی جنگ جوؤں کی بمباری میں بے گناہ فلسطینی خواتین اور بچوں کے قتل کی مذمت کرنے کے بجائے میزائل کے جواب کی مذمت کی۔ تھامس گرین فیلڈ نے غزہ کی پٹی میں 45 شہیدوں اور 360 زخمی فلسطینی شہریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم دہشت گرد حملوں اور شہریوں کو نشانہ بنانے والے راکٹوں کے خلاف اپنے دفاع کے اسرائیل کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں پر لگائے جانے والے الزامات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی جہاد ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو برسوں سے شہریوں کے خلاف حملے کرتی رہی ہیں۔ ہمیں اسلامی جہاد کی دہشت گردی کی مذمت کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ حالیہ تین روزہ جنگ کے اہم نتائج سامنے آئے ہیں۔ حالیہ تین روزہ جنگ کا ایک اہم نتیجہ یہ تھا کہ اس نے ظاہر کیا کہ اسلامی جہاد تحریک تنہا صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے اور اپنا دفاع کرنے کے قابل ہے۔ فلسطین کے اسلامی جہاد نے اپنے ایک سینئر رہنما خلیل اودا کی رہائی کو جنگ بندی کی قبولیت سے مشروط کیا اور صہیونی حکومت بھی اسے قبول کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی فوج کے خلاف مزاحمت کی قوت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس حکومت کی فوج اپنی شروع کی گئی جنگ کو ختم کرنے کے لیے مزاحمت کی شرائط کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ اس سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک کے سیکرٹری جنرل زیاد النخلہ کے خط کے جواب میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے ثابت کیا ہے کہ مزاحمتی گروہوں کا ہر ایک حصہ دشمن کی ناک کو رگڑ سکتا ہے۔ ایک اور نتیجہ غزہ میں فلسطینیوں کے درمیان اتحاد ہے۔ تحریک حماس نے حالیہ جنگ کو غزہ کے خلاف جنگ قرار دیا اور جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد ایک بیان میں اس بات پر زور دیا کہ جارحیت کے خلاف فلسطینی مزاحمت متحد ہے اور اس حملے کی قیمت لاپڈ اور گانٹس کی کابینہ کے لیے بہت گراں ٹھہرے گی۔ جو کچھ ہوا وہ غزہ پر حملہ تھا اور اس سے قابض کی نیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل زیاد النخلہ رہبر انقلاب اسلامی کے نام ایک خط میں لکھا، ہم نے ان تنازعات کو وحدت الساحات یعنی میدانوں کی وحدت کا نام دیا تاکہ اتحاد پر زور دیا جا سکے۔ ہماری قوم دشمن کے خلاف جو پوری طاقت اور سازشوں کے ساتھ اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے متحد و منسجم ہے۔ حالیہ جنگ کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ اس نے ثابت کر دیا کہ صہیونی حکومت ریاستی دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ اگرچہ صہیونی حکومت نے حالیہ جنگ میں اسلامی جہاد کے ٹھکانوں پر حملے کیے لیکن اس کی توجہ دہشت گردانہ رویے پر مرکوز تھی۔ اسلامی جہاد کے دو کمانڈر الجباری اور خالد منصور صہیونی حکومت کی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنے اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلامی جہاد کے دیگر رہنماؤں میں سے ایک احمد مدلل کو بھی نشانہ بنایا گیا لیکن جب ان کا قاتلانہ حملہ ناکام رہا تو ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ ان جرائم سے ثابت ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت ریاستی دہشت گردی کی واضح مثال ہے لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ کا دعویٰ کرنے والے ممالک اس حکومت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے اور نہ ہی فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ حالیہ جنگ کا ایک دیگر اہم نتیجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اسرائیلی حکام کے درمیان جنگ کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے پہلے میڈیا نے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ یائر لاپڈ کا کوئی فوجی پس منظر نہیں ہے لہذا وہ حکومت کی خارجہ پالیسی میں جنگی انداز کو کم اپنائے گا، لیکن حالیہ کارروائی نے ظاہر کر دیا کہ دونوں یعنی نیتن یاہو اور لیپڈ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ صہیونی حکومت کی خارجہ پالیسی میں جنگ ایک اہم ہتھیار ہے۔ حالیہ جنگ کا ایک اور اہم ترین نتیجہ صہیونی حکومت کی طویل المدتی جنگ میں شرکت کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ غزہ کے خلاف حالیہ جنگ 5 اگست کی شام شروع ہوئی اور 7 اگست کو ختم ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں یہ جنگ 3 دن سے بھی کم جاری رہی، جو کہ فلسطینیوں کے خلاف قابض حکومت کی مختصر ترین جنگ ہے۔ اگرچہ صہیونی یہ دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور اسی لیے انہوں نے اسے کم سے کم وقت میں ختم کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جنگوں کی طوالت میں کمی آئی ہے۔ اس حکومت کی اندرونی کمزوریاں بڑھ گئی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں یہ حقیقت کے قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا ہونا ایک ایسا عنصر ہے جس نے یائر لیپٹ کی کابینہ کو طویل المدتی جنگ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ حکومت سن 2019 سے جس سیاسی انتشار کا شکار ہے، مقبوضہ علاقوں کی سیاسی اور سماجی صورتحال میں تبدیلی آئی ہے۔ اس سال کے آغاز میں مقبوضہ علاقوں کے اندر کی جانے والی انفرادی کارروائیوں میں تقریباً 30 صہیونیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس نے اس حکومت کی سیکورٹی کی افراتفری کو برملا کر دیا۔ بہرحال مزاحمتی گروہوں کی ڈیٹرنس پاور میں اضافہ ہوا ہے، اور اب طویل المدتی جنگوں میں شامل ہونے سے تل ابیب کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر اگر وقت ہوا تو ایک مختصر نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست روس سے۔ سیاست روس لکھتا ہے، مغرب کی جانب سے بدعہدی اور سیاست سے دوری معاہدے کی تکمیل کی شرط ہے۔ اخبار اس سرخی کے ذیل میں لکھتا ہے، ویانا مذاکرات کے سلسلے میں معاہدوں کی امیدوں میں ایسے حالات میں اضافہ ہوا ہے کہ شواہد بتاتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے معاہدے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مغرب اس سلسلے میں وعدہ خلافی اور سیاسی اقدامات سے دور رہے۔ تہران تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن کچھ ہلکے زور و شور سے یہ تشہیر کر رہے ہیں کہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ ویانا میں حالیہ مذاکرات کے اختتام کے بعد مختلف فریقوں کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے، ان سے یورپی یونین کے حکام کے بیانوں کے تضادات کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ان حالات میں ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ معاہدے کے لیے حتمی مسودہ ابھی تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کے کسی مسودے پر اتفاق ہوا ہے۔ ان حالات میں ایران پر الزام تراشی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ ایران نے یورپی یونین کی تجویز کو قبول کر لیا ہے، جبکہ جمہوری اسلامیہ ایران نے اسی طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا، اور ایران بدستور امریکہ کی جانب سے ضروری ضمانت پر زور دے رہا ہے تاکہ امریکہ کا اگلا صدر بھی ٹرمپ کی طرح ایٹمی معاہدے سے نہ نکل جائے۔ روزنامہ الاخبار لکھتا ہے، شہادت پسندانہ کارروائی کرنے والوں کی ڈرامائی واپسی۔ بیت المقدس میں جو آپریشن کیا گیا ہے وہ دراصل غزہ پر جارحیت اور نابلس میں قتل کی وارداتوں کا ایک دردناک جواب ہے، تاکہ صہیونی دشمن کو حالات کا بخوبی اندازہ ہو جائے اور وہ سمجھ جائے کہ اس قسم کے حملوں کی نئی لہر کا کب کیا رخ ہوگا وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں یہ تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ استقامت کا یہ جذبہ پورے فلسطین میں انفرادی طور پر کہیں پھیل نہ جائے, کیونکہ اس صورت میں انفرادی شہادت پسندانہ کارروائیوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس میں بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ اس قسم کے کسی آپریشن کو روکا جائے جو بہرحال ناممکن ہے. بیت المقدس کی حالیہ کارروائی نے یہ پیغام دیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے قتل اور جارحیت کا جواب فلسطینی بہت جلد دیں گے اور اس کام میں وہ کسی طرح کی تاخیر نہیں کریں گے. سامعین, روزنامہ قومی آواز جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے, اس نے لکھا ہے آزادی کے امرت دور کے لیے مودی نے پنچ پر ان کا منتر دیا. وزیراعظم نریندر مودی نے آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر آج ملک کو پنچ پر ان کا منتر دیا اور ہم وطنوں سے اپیل کی کہ آج سے شروع ہو رہے امرت کال میں ہمیں چاہیے کہ ملک کو انسانیت پر مبنی ترقی یافتہ ہندوستان بنانے کے لیے بڑے عزم اور بڑے خوابوں کے ساتھ آگے کا سفر شروع کریں. یہاں تاریخی لال قلعے کی فصیل سے ملک کے 76ویں یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ آنے والے 25 سالوں کے لیے ہمیں اپنی طاقت, عزم اور صلاحیتوں کو پنچ پران پر مرکوز کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پہلا پران ہے اب ملک ایک بڑے عزم کے ساتھ آگے بڑھے گا اور وہ عزم ایک ترقی یافتہ ہندوستان بنانے کا ہے. دوسرا پران, اگر ذہن کے اندر کسی کونے میں غلامی کا کوئی نشان بھی موجود ہے تو ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. تیسرا پران, ہمیں اپنے ورثے پر فخر ہے. چوتھا پران, اتحاد و یکجہتی. اور پانچواں, شہریوں کا فرض ہے. سامی, روزنامہ جنگ جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے سعودی کوٹے پر $2.8 ارب IMF پاکستان اور سعودی حکام کے مذاکرات. سعودی کوٹے پر $2.8 ارب IMF پاکستان اور سعودی حکام کے مذاکرات. قطر اور UAE سے بھی آئندہ ماہ امداد کا امکان. وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے سے مشرق وسطی کے دیگر ممالک کے بھی دورے کریں گے. مزید معاشی پیکجز ملنے کے امکانات روشن ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایسے وقت میں جب اسلام آباد کی IMF کے ساتھ امدادی پیکج پر بات چیت جاری ہے, سعودی عرب نے جنوبی ایشیائی ملک پاکستان کے کم ہوتے غیر ملکی ذخائر کو تقویت دینے کے لیے پاکستان کے مرکزی بینک میں $3 ارب کے ذخائر کی تجدید پر رضامندی ظاہر کی ہے. معاہدے سے واقف افراد کا کہنا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کنندہ ملک سعودی عرب, جو اسلام آباد کو مالی امداد فراہم کرتا آیا ہے, نے پاکستان کو 10 ماہ کے لیے پیٹرولیم مصنوعات میں $1 ارب کی سپورٹ پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے. اس امداد سے پاکستان کو IMF سے $1.2 ارب کی ادائیگی میں مدد مل سکتی ہے. IMF کا بورڈ رواں ماہ ادائیگی کی منظوری کے لیے اجلاس کرنے والا ہے. سامن, فرانس 24 نے ایک تجزیہ بیان کیا ہے جس کا موضوع ہے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے 1 سال بعد داعش کا خوفناک سایہ. جب سے افغانستان سے امریکی فوج واپس گئی ہے, داعش اس ملک کی پائیداری کو نشانہ بنائے ہوئے اور اس ملک کے بحرانوں سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. افغانستان سے امریکہ کے بھاگنے کو 1 سال مکمل ہو گئے ہیں. امریکہ اپنے پیچھے مختلف انسانی اور سیکیورٹی بحرانوں کو اس ملک کے لیے چھوڑ گئے. حالانکہ طالبان اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے افغانستان میں داعش اور خاص طور پر اس کے تھڑے خراسان کا خاتمہ کر دیا ہے, لیکن داعش کا خطرہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس دوران بڑھا ہے اور اس تنظیم کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں کئی گنا اضافہ بھی ہوا ہے. حالیہ حملہ 11 اگست کو کیا گیا. اس سے 1 ہفتے قبل بھی کابل میں شیعہ مسلمانوں پر ایک حملے کی ذمہ داری بھی اسی تنظیم نے لی تھی. ان حالات میں بہت سے ماہرین یہ خیال بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ طالبان کے شدت پسند دھڑوں کا داعش سے خفیہ رابطہ ہو سکتا ہے. اور سامعین, آخر میں اردو پوائنٹ میں ایک خبر شائع ہوئی ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے قوم کو مشکل مرحلے سے نکلنے کی خوشخبری دے دی ہے. پاکستان کے قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک مرتضیٰ سید نے قوم کو مشکل مرحلے سے نکالنے کی خوشخبری سنا دی. تفصیلات کے مطابق جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت مشکل مرحلے سے نکل آئی ہے. اب بھی مشکلات ہیں لیکن سب سے مشکل مرحلے سے نکل آئے ہیں. پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے تعلیم پر زور اور خواتین کو با اختیار بنانے پر توجہ دینا ہوگی. چند روز قبل قائم مقام گورنر نے کہا کہ $4 ارب کے مالیاتی خسارے پر بھی جلد قابو پا لیں گے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی. تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے.
ایران نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے درآمدات شروع کر دیں. روس سے درآمدات کے لیے ہندوستانی کمپنیوں کا ڈالر مخالف اقدام. افراط زر پر قابو پانے کے لیے امریکہ کا اقتصادی پیکیج.
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. ایران کی گھریلو مصنوعات کی پرزہ جات مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے سربراہ مرسل صدیق نے کہا ہے کہ عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان اور جمہوریہ آذربائیجان جیسے ہمسایہ ممالک کو ایران کی گھریلو مصنوعات اور آلات برآمد کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترکیہ جیسے بعض ممالک کو پرزہ جات برآمد کیے جا رہے ہیں. انہوں نے ایران کی گھریلو مصنوعات کے پرزوں کی برآمدات کے بارے میں کہا کہ زیادہ تر گیس اوون، گیس ہیٹر اور مختلف ٹونٹیوں کے پرزے برآمد کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ٹونٹیاں بنانے والی بعض کمپنیاں جرمنی، برطانیہ اور فرانس جیسے یورپی ملکوں اور بعض یورپی ملکوں کو اپنی مصنوعات برآمد کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بہترین مارکیٹ جنوبی امریکہ کی ہے، جہاں گھریلو مصنوعات اور آلات کا استعمال بہت زیادہ ہے، لیکن ایران اس علاقے کو برآمدات نہیں کر رہا ہے کیونکہ ان ممالک کے لیے سامان کی ٹرانسپورٹیشن کا فقدان ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں گھریلو مصنوعات کی پیداوار کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان میں استعمال ہونے والا زیادہ تر خام مال ملک کے اندر ہی تیار ہوتا ہے. ایران نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے درآمدات کا آغاز کر دیا ہے، تفصیلات اس رپورٹ میں.
ایران کے تجارتی ترقی کے ادارے کے سربراہ علی رضا پیمان پاک نے کہا کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے درآمدی آرڈر کی رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس ہفتے $10 ملین کے مساوی کرپٹو کرنسی کے ساتھ درآمد کا باضابطہ آرڈر کامیابی سے رجسٹر کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ستمبر کے مہینے میں دوسرے ممالک کے ساتھ ایران کے غیر ملکی تجارت میں اسمارٹ معاہدوں اور کرپٹو کرنسیوں کا استعمال عام ہو جائے گا. اس سے قبل ایرانی حکومت کی کابینہ نے اس بات کی منظوری دی تھی کہ باضابطہ اجازت نامے کے ساتھ جن کرپٹو کرنسیوں کی مائننگ کی گئی ہے انہیں مرکزی بینک کے معین کردہ قوانین کے مطابق درآمد کے لیے استعمال کیا جا سکے گا. علی رضا نے کہا کہ ایران کے غیر ملکی تجارت میں کرپٹو کرنسیوں کا استعمال پابندیوں کو بے اثر بنا سکتا ہے اور انہیں بین الاقوامی میدان میں سامان درآمد کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ کرپٹو کرنسیوں سے ایران کے غیر ملکی تجارت میں ایک نیا باب کھل جائے گا.
ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا ہے کہ تیل مصنوعات اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کو فروخت کرنے میں ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں ہے۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نئی پیٹرو ریفائنریوں کی تعمیر کے بعد ہم خام مال کی فروخت کو روکیں گے اور خام تیل کو ویلیو ایڈڈ میں تبدیل کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ تیل مصنوعات پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پیٹرو کیمیکل مصنوعات اور تیل مصنوعات کو فروخت کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس شعبے میں روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ نئی ریفائنریوں کی تعمیر کے دوران 4,000 افراد کو روزگار حاصل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ قاسم سلیمانی پیٹرو ریفائنری کے لیے تقریباً 11 ارب ڈالر اور جاسک ریفائنری کے لیے 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی کمپنیاں روس سے کوئلہ خریدنے کے لیے ایشیائی کرنسیاں استعمال کر رہی ہیں۔ رائٹرز نے اس سے قبل رپورٹ دی تھی کہ ہندوستان کی بڑی کمپنیاں چینی یوان کے ذریعے روسی کوئلہ خرید رہی ہیں، لیکن تازہ اطلاعات میں ان سودوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ہندوستان نے یوکرین پر روس کے فوجی حملے کے بعد روسی تیل اور کوئلے کی خریداری میں قابل ذکر اضافہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے روس کو مغربی پابندیوں کے منفی اثرات کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ ہندوستان نے جولائی کے مہینے میں روس سے تیل کی درآمدات میں جون کی نسبت 20% اضافہ کیا ہے، اور یہ 2 ملین ٹن سے تجاوز کر گئی۔ اس طرح روس جولائی کے مہینے میں ہندوستان کو کوئلہ برآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک تھا۔ ہندوستانی کمپنیاں ڈالر کے بجائے دیگر کرنسیوں کو استعمال کر کے ماسکو کے خلاف مغربی پابندیوں کے خلاف ورزی کے رسک کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے لیے وہ اماراتی درہم، ہانگ کانگ ڈالر، چینی یوان اور یورو کو استعمال کر رہی ہیں۔ طالبان کی عبوری حکومت کی پانی اور بجلی کی وزارت کا کہنا ہے کہ ایران کے وزیر توانائی علی اکبر مہرابیان نے اپنے دورہ کابل کے دوران 1972 میں ایران اور افغانستان کے مابین ہونے والے دریائے ہیلمند کے پانی کے معاہدے پر عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے۔ علی اکبر مہرابیان نے اپنے دورہ کابل کے دوران طالبان کے بجلی اور پانی کے عبوری وزیر عبداللطیف منصور سے ملاقات کی۔ ایرانی وفد نے اس ملاقات میں بجلی کی پیداوار اور برآمد اور افغانستان کے بڑے شہروں کو پانی کی فراہمی کے منصوبوں میں تعاون کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ ایران کے وزیر توانائی نے اپنے دورہ کابل کے دوران طالبان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے دریائے ہیلمند کے پانی کے معاہدے پر عمل درآمد، ایران میں افغان مہاجرین اور تاجروں کے مشکلات، اور دونوں ملکوں کے مابین سرحدی اور ٹرانزٹ موضوعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا کے زر مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر کا حصہ 69% سے کم ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2021 کے اختتام پر دنیا کے زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 12,920 ارب ڈالر تھے۔ آئی ایم ایف کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر دنیا کے زر مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر کا حصہ 58.8% تھا، جبکہ یورو کا حصہ 20.5% اور جاپانی ین کا حصہ 5.5% تھا۔ اس طرح ڈالر کے بعد یہ دونوں کرنسیاں بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر تھیں۔ دنیا کے زر مبادلہ کے ذخائر میں چینی یوان کا حصہ 2.8%، برطانوی پاؤنڈ کا 4.8%، آسٹریلوی ڈالر کا 1.8% اور کینیڈین ڈالر کا حصہ 2.3% تھا۔ امریکی سینٹ نے افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بل کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات ملاحظہ فرمائیں اس رپورٹ میں۔
امریکی سینٹ نے حال ہی میں افراط زر میں کمی کے قانون کا بل ایک سخت مقابلے کے بعد منظور کیا ہے، جس کے حق میں 51 جبکہ مخالفت میں 50 ووٹ ڈالے گئے۔ اس قانون کے مطابق امریکی حکومت توانائی کے شعبے میں موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور طبی امداد کے شعبے میں نصف ٹریلین ڈالر خرچ کرے گی، اور اس کے بدلے وہ بڑی کمپنیوں پر نئے ٹیکس لگا کر حکومت کے بجٹ خسارے کو کم کرے گی۔ اسی طرح دوسری جانب ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بل افراط زر کی شرح کو کم نہیں کر سکتا ہے، اور حتیٰ ممکن ہے کہ اس سے افراط زر میں اضافہ ہو جائے۔ اس بل کی جزیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت نئے ٹیکسوں سے تقریباً 800 ارب ڈالر اکٹھا کرے گی، اور اس کے بدلے میں اپنے اخراجات میں 500 ارب ڈالر کا اضافہ کرے گی، جبکہ اس سے حکومت کے بجٹ خسارے میں 300 ارب ڈالر کی کمی کرے گی۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولائی کے مہینے میں امریکہ میں افراط زر کی شرح 8.5% تک پہنچ گئی۔
آئی ایم ایف کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق رما سال کے دوران دنیا کی مجموعی پیداوار کی قدر 1,04,000 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی، کہ جو گزشتہ سال کی نسبت 10,000 ارب ڈالر زیادہ ہوگی۔ اس رپورٹ کے مطابق اس کے باوجود کہ دنیا کی مجموعی پیداوار کی قدر میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دنیا کی اقتصادی بحالی کا عمل سست روی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یوکرین کے جنگ سے پیدا ہونے والے اقتصادی بحران اور تائیوان میں پیدا ہونے والی کشیدگی ہے۔ رواں سال کے شروع میں امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ 2022 میں دنیا کی اقتصادی ترقی کی شرح 4.4% رہے گی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ شرح 3.6% ہوگی۔ آئی ایم ایف نے اپنی حالیہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ بدستور دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہے، اور اس کی مجموعی قومی پیداوار 25,000 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اور یہ پوری دنیا کے اقتصاد کا 1/4 حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ تجارتی خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں، اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے درآمدات شروع کر دیں۔ روس سے درآمدات کے لیے ہندوستانی کمپنیوں کا ڈالر مخالف اقدام۔ افراط زر پر قابو پانے کے لیے امریکہ کا اقتصادی پیکیج۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اصفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.